الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. سورة النحل کا ہم آٹھواں رکوع شروع کر رہے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ جب بندوں کو ڈھیل دیتا ہے تو یہ اس کی رحمت ہے تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں. ساتھ یہ عذاب کی وعید سنائی گئی ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی دلیل اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر بیان فرمائی. فرمایا کہ ولو یؤاخذ اللہ الناس بظلمہم, اور اگر اللہ تعالیٰ گرفت فرما لے لوگوں کی ان کی ظلم کی وجہ سے, مراد فوراً ہی, ما ترک علیہا من دابا, تو زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا اللہ نہ چھوڑے. بلکہ یؤخرہم الی اجل مسمی, لیکن وہ انہیں ڈھیل دیتا ہے ایک مدت مقررہ تک کے لیے. اور یہ ڈھیل دیا جانا اللہ کی رحمت ہے. انسان کو بے خوف نہیں ہو جانا چاہیے بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, پھر جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو نہ وہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں نہ ایک گھڑی آگے بڑھ سکتے ہیں. متعین وقت آئے گا اور فیصلے کی وہ گھڑی ہوگی اور مہلت ختم ہو جائے گی. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ, اور اللہ کے لیے وہ ٹھہراتے ہیں جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں. بیٹیاں ان کو ناپسند اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے رہے تھے. وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ, اور ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں. أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى, کہ ان کے لیے کوئی بھلائی ہے. یہ من چاہیے ان کی منمانیت تھی کہ اگر دنیا میں کچھ مل گیا تو اللہ آگے بھی نواز دے گا. یہ مضمون تفصیل سے آئے گا سورہ الکہف کے رکوع نمبر 5 میں, کہ یہ ایک خرابی رہی انسانیت میں کہ اگر انسان یہ دیکھتا ہے کہ اللہ نے یہاں مجھے عطا کر دیا اور پھر وہ بے پرواہ کے نافرمانیاں کرتا ہے تو یہ سوچ لیتا اور سمجھاتا بھی ہے لوگوں کو کہ دیکھو اگر میں برا ہوتا تو اللہ مجھے تھوڑی دیتا اتنا کچھ. تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ وَتَلْسِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى, کہ ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے. لا جرم أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ, لازمی سی بات یہ کہ ان کے لیے جہنم ہے, بے شک وہ جہنم میں آگے پیش رو ہوں گے. جو ان کے بڑے بڑے قائدین وہ سب سے آگے ہوں گے اور پچھلے نافرمانوں کو ساتھ لے کر اپنے جہنم میں جا رہے ہوں گے. تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ, اللہ کی قسم یقیناً ہم نے بھیجے تھے ان سے پہلے امتوں کی طرف رسول. فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, بے شیطان نے انہیں ان کے اعمال مزین کر کے دکھا دیے کہ خوب اچھے جا رہے ہو. فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ, بس وہ آج وہ ان کا دوست ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل نہیں کی مگر اس لیے کہ آپ اسے لوگوں پر واضح فرما دیں. آپ پر نازل کرنے کا مقصد قرآن بیان کر رہا ہے تاکہ آپ وضاحت فرما دیں اس کی. یہی حجت حدیث کی دلیل بھی ہے اور اس کی تفصیل آ چکی سورہ نحل ہی میں آیت نمبر 44 کی روشنی میں. تو فرمایا کہ وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم, اور ہم نے آپ پر کتاب نازل نہیں کی مگر اس لیے کہ آپ ان کے لیے واضح فرما دیں. الذی اختلفوا فیہ, جس میں کہ انہوں نے اختلاف کیا. وہدا و رحمت لقوم یؤمنون, اور وہ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. اللہ انزل من السماء ماء, اور اللہ ہے اس نے آسمان سے پانی نازل فرمایا, یعنی بارش برسائی. فاحیا به الارض بعد موتها, پھر اس سے اس زمین کو موت کے بعد زندہ فرما دیا. اس کی ان فی ذلک لآیت لقوم یسمعون, بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سنتے ہیں. تو جو اللہ بارش برسا کر مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر دینے پر قادر ہے, وہی اس بات پر بھی قادر ہے کہ جب تم مر جاؤ تو تمہیں دوبارہ زندہ کر دے. بیج زمین میں مردہ ہوتا ہے, اللہ بارش برسا کے اسے زندگی دے دیتا ہے. تم بھی قبروں میں ہو. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ, سورہ انفطار آیت نمبر 5, جب قبریں کھول دی جائیں گی بالکل اسی طریقے سے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ, بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سنتے ہیں, جو دل کے کان سے سنتے ہیں اور حق قبول کرنے کی تڑپ اور طلب رکھتے ہیں. اس کے بعد نواں رکوع بڑا اہم ہے, جس میں پھر اس سورہ نحل کا وہ موضوع اللہ کی ظاہری اور باطنی نعمتوں کا جامع بیان, بڑی عمدگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان اس رکوع میں آ رہا ہے. فرمایا کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, یقیناً تمہارے لیے چوپایوں میں سبق آموزی کا سامان ہے. نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ, ہم تمہیں پلاتے ہیں اس میں سے جو ان کے بطن ان کے پیٹ میں ہے. مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ, جو کہ ان کے گوبر اور خون کے درمیان ہے. لبنا خالصا خالص دودھ سائغا للشاربین خوشگوار ہے پینے والوں کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی بہت بڑی نشانی بہت بڑی نشانی ہے. ایک ایک دودھ دینے والا جانور اپنی جگہ پوری پوری ایک انڈسٹری کی حیثیت رکھتا ہے اور قرآن کریم اس کو بندوں کے لیے اللہ کی معرفت کی نشانی کے طور پر پیش کرتا ہے. نوٹ فرمائیے دو باتیں یہاں پر. ایک تو قرآن نے یہاں پہ سرکولیشن آف بلڈ کی طرف اشارہ بھی کیا, ان کے گوبر اور خون کے درمیان میں سے پلاتے ہیں. سرکولیشن آف بلڈ اس کا جو پروسیس ہے, ابن نفیس ایک مسلمان سائنٹسٹ تھا, اس نے قرآن کے نزول کے تقریباً 400 برس کے بعد بیان کیا. پھر ولیم ہاروی یورپ میں سائنٹسٹ تھا, اس نے 1000 برس کے بعد بیان کیا, جس کی طرف اشارہ قرآن کریم نے 1400 برس پہلے کیا. پھر یہ دودھ جو بنتا ہے میملز کے اندر دودھ دینے والے جانوروں میں, اس کے پروسیس کو ایک سائنٹسٹ نے قرآن کے نزول کے 1300 برس جا کے بعد بیان کیا, جس کی طرف کے اشارہ قرآن کریم کر رہا ہے. اور انتہائی ٹیکنیکل یہ پروسیس ہے. وہ میملز کے جو دودھ دینے والے جانور ہیں غذا کھاتے ہیں, اسی سے ان کا گوبر بھی بن رہا ہے, ویسٹیج یورین بھی ہے, اسی سے ان کی خون کی ضرورت جسم کی توانائی کی ضرورت پوری ہو رہی ہے, اور اس کے درمیان درمیان سے اللہ تعالیٰ پینے کا بالکل صاف شفاف دودھ عطا کر رہا ہے. ان کے انٹسٹائنز کے اندر یعنی آتوں میں جس مقام پر یہ ویسٹیج جمع ہوتا ہے وہیں پر ایک کیمیکل ایکسٹریکشن کا پورا پروسیس ہوتا ہے. وہ اجزاء جس سے کہ دودھ بنتا ہے انتہائی ڈیلیکیٹ اور انتہائی حساس پروسیس کے ذریعے سے وہ میموری گلینڈز کی طرف جاتے ہیں, وہ غدود کے بجن کے ذریعے سے آگے دودھ بڑھنے کا عمل بنتا ہے. اور ایک طرف گوبر ہے, ایک طرف ان جانوروں کا خون ہے, پھر کہیں یورین پاس ہو رہا ہے, اور ان جانوروں کے اپنے بچوں کی غذا کی ضرورت پوری ہو رہی ہے, اور اللہ اسی کے درمیان سے بندوں کو پینے کا صاف شفاف دودھ عطا کر رہا ہے. یہ ایک ایک بکری, یہ ایک ایک گائے, یہ ایک ایک بھینس اللہ تعالی کی معرفت کی بہت بڑی نشانی. وہ معجزات مانگتے تھے, اللہ کہہ رہا ہے یہ دیکھو اس کو, ایک ایک جانور جو ہے میں اس کر چکا انڈسٹری کی حیثیت رکھتا ہے اپنی جگہ پر. تو جہاں یہ اللہ کی معرفت کی نشانی, وہاں قرآن کریم کے اس معنی میں بھی صداقت کی دلیل کہ ہر دور میں جو لینگویج ہوگی, جس لیول پر انسان سوچ رہا ہوگا, قرآن اس کے چیلنج کو میٹ کرتا ہے. اسی لیے وہ ہر دور کے انسان کو چیلنج پیش کرتا ہے. سورہ البقرہ آیت نمبر 23 میں وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ. اگر شکے تو لا کے دکھا دو, سم اور لائک سورہ آف قرآن, قرآن کی کسی سورت جیسی قریب قریب کوئی شے لا کے دکھا دو, نہیں لا کے دے سکتے. بہرحال ایک طرف یہ قرآن کی صداقت کی دلیل اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی معرفت کی بہت بڑی نشانی. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ, اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے, تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا, تم اسے شراب بناتے ہو, وَرِزْقًا حَسَنًا, اور اچھا رزق کو حاصل کرتے ہو. یہ شراب کی شناعت اور برائی کی طرف اشارہ ابتدائی طور پر مکی صورت میں. تفصیلات ہم نے پڑھی البقرہ, پھر سورہ نساء اور سورۃ المائدہ میں تدریجاً احکامات شراب کی حرمت کے, لیکن مکی صورت میں شراب کی شناعت اور برائی کی طرف اشارہ. کیسے؟ ان پھلوں میں سے, تتخذون منہ سکرا, تم شراب کشید کرتے ہو, ورزقا حسنا, اور اچھا رزق بھی تلاش کرتے ہو. تو گویا کہ شراب اچھا رزق نہیں ہے. ان فی ذلک لآیت لقوم یعقلون, بے شک اس میں نشانی ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. پھر اگلی آیت, بلکہ آیت نمبر 68 اور آیت نمبر 69, شہد کی مکھی کا ذکر, نحل, اسی کے نام پر یہ سورہ مبارکہ ہے. پھر اللہ تعالی کی معرفت کی بہت بڑی نشانی, فرمایا وأوحى ربك إلى النحل, اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کی. اب یہ وحی جو کہ الہام کے معنی میں, سجھا دینا سمجھا دینا, تمہارے رب نے سجھا دیا شہد کی مکھی کو, ان اتخذي من الجبال بيوتا, کہ وہ پہاڑوں میں گھر بنا لے, ومن الشجر ومما يعرشون, اور درختوں میں بھی, اور اس جگہ جہاں وہ بیلوں کو چڑھاتے ہیں چھتریوں پر. ثم كلي من كل الثمرات, پھر کھا ہر قسم کے پھل میں سے, فسلکی سبل ربی کی دلولا, پھر اپنے رب کے نرم ہموار راستوں پر چل. یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس, ان کے بطن سے, ان کے پیٹوں سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے, یعنی کہ شہد, مختلف الوانه, اس کے کلرز, اس کے رنگ مختلف ہیں, فیہ شفاء للناس, اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون, بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سوچتے ہیں. یا دو باتیں, ایک تو شہد کی مکھی, اس کا پروسیس, اور نمبر دو شہد کا اپنا معاملہ شفا کے اعتبار سے. یہ آیت مبارکہ بھی قرآن کریم کی صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے. 1970s میں وان فش ایک سائنٹسٹ تھا, اس نے نوبل پرائز حاصل کیا شہد کی مکھی کے پروسیس کو بیان کرنے پر. قرآن کریم اس کی طرف 1400 برس پر اشار کر رہا ہے کہ اللہ نے اس کو وحی کیا, الہام کیا, اس کے سسٹم کو اگر سمجھے تو انسان دنگ رہ جاتا ہے. یہ شہد کی مکھی, اس کا جو واقعتاً اوریجنل چھتہ ہوتا ہے اس میں 20,000 کے قریب خانے ہوتے ہیں, اور ہر ہر خانے کو اگر میجر کیا جائے تو شاید ہی کوئی ڈفرنس انسان نکال سکے گا. پھر ان خانوں کے اندر ایک ملکہ مکھی ہوتی ہے, مکھی ہی, اس کا ذکر آگے کروں گا میں, مادہ وہ کام کرتی ہے, نر نہیں. تو وہ مکھی پورا اس کا پروسیس اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. باقاعدہ کام کرنے والی مکھیاں ڈفرینٹ ہیں, اور پریگننٹ ہو جانے والی منڈنسری ان کی بچوں کے لیے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں. شہد بنانے کے پروسیس کا جو عمل ہے وہ کسی خاص مقام پر ہوتا ہے, اسٹور کرنے کا مقام وہ الگ ہوا کرتا ہے. مکھیاں رس لے کر آ رہی ہیں, کچھ چیکنگ کا نظام بھی ہے, کوئی گندگی لے کر آ گئی مکھی تو اس کو آؤٹ کر دیا جائے گا پروسیس. یہ کس نے سکھایا اس کو؟ وہ اوحا ربک الی النحل, تمہارے رب نے الہام کیا ہے, تمہارے رب نے سجایا ہے. ان اتخذ من الجبال بیوتا, مزید یہ نوٹ کیجئے, اسی سائنٹسٹ نے وان فش نے ثابت کی یہ بات 1970s میں کہ صاحب یہ جو عمل ہے پروسیس ہے شہد بنانے کا یہ مکھی کرتی ہے. ہم اپنی لینگویج میں کہیں گے مکھا نہیں کرتا, انگریزی میں کہیں گے فیمیل بھی وہ یہ کام سر انجام دیتی ہے, میل نہیں. قرآن کے الفاظ میں غور کیجئے, دیکھیے ان اتخذی یہ مؤنث کا صیغہ ہے عربی کے اعتبار سے, پھر آگے چلیے ثم کلی, یہ کلی مؤنث کا صیغہ عربی میں, پھر کل ثمرات فسنکی یہ بھی مؤنث کا صیغہ ہے. یہ تمام صیغے مؤنث کے لیے استعمال ہوئے, گویا خود قرآن اشارہ کر رہا ہے 1400 برس پہلے کہ یہ پروسیس جو ہے شہد بنانے کا جو عمل ہے یہ جو مادہ ہے جو فیمیل بھی ہے وہ سر انجام دیتی ہے, میل انجام نہیں دے سکتا. تو یہ ہے جس کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے 1400 برس پہلے, اور یہ پورا پروسیس شہد بنائے جانے کا یہ بہت بڑی معرفت کی دلیل اللہ کی. کہا جاتا ہے کہ 1 کلو خالص شہد, جعلی نہیں, 1 کلو خالص شہد کی تکمیل کے لیے بنانے کے اعتبار سے 40 لاکھ پھولوں کے رس کی ضرورت ہوتی خالص 1 کلو شہد کے لیے. اور پھر یہی شہد کی مکھیاں باقاعدہ ایک پروسیس ہے, ایک شہد کی مکھی گئی اس کو معلوم فلاں جگہ پہ پھل موجود ہے, پودے موجود ہیں اور پھول موجود ہیں, وہ اپنے چھتے میں آ کے خاص رقص کرتی ہے جو کہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کو مل گیا کوئی ایسا مقام کہ جہاں سے رس مل سکتا ہے, اور پورا کمیونیکیشن کا پروسیس ہے. پھر وہ بقیہ مکھیاں وہاں جا کے وہ پھولوں سے رس حاصل کرتی ہیں اور اللہ کی شہد کو وہ بناتی ہے. اس میں نشانیاں ہیں, ان فی ذلک لآیت لقوم یتفکرون, اس میں نشانیاں لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. مزید شہد کے متعلق قرآن نے اس کو کہا شفاء للناس, اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. شہد کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ نمی کو جذب کر لیتا ہے, سڑتا نہیں. کسی شے کو سیو کرنا ہو, کھانے پینے کی سیو کرنا ہو, محفوظ رکھنا ہو, شہد میں رکھ دیا جائے تو کئی عرصے تک وہ برقرار رہے گا, صحیح سالم رہے گا. اسی طرح ماڈرن سائنس نے بتایا کہ شہد کے ایک قطرے میں ہر ہر وائٹامن موجود ہوتا ہے. فی ہی شفاء للناس, اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. ان فی ذلک لآیت لقوم یتفکرون, یقینا اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. یہ ہے نعمتوں کا بڑا جامع بیان جو اس صورت میں آ رہا ہے. ایک ایک یہ نشانی اللہ کی معرفت کے خزانے ہمارے سامنے کھلتی. واللہ خلقکم ثم یتوفاکم, اور اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے. ومنکم یرد الی ارض العمر, اور تمہیں سے بعض کو ناکار عمر کی طرف پہنچا دیتا ہے. لکی لا یعلم بعد علم شیئا, تاکہ کچھ علم کے بعد ہی وہ بے علم ہو جائے, اس کی نیبودی ختم ہو جائے, اس کا علم ختم ہو جائے, اس اعتبار سے کہ اب ذہن کام نہ کرے, ایکسپیرینس تجربہ تھا لیکن وہ ساتھ نہ دے, اعضا ساتھ نہیں دے رہے, ہاتھ پیر ساتھ نہیں دے رہے, یادداشت ساتھ نہیں دے رہی, یہ ناکار عمر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی ہے. آپ کی جو دعائیں ہمیں نماز کے اوقات میں نماز کے بعد ملتی ہیں اس میں بھی ہے, واعوذ بک من ارض العمر, اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں اس ناکار عمر سے. یہ ہے جو اللہ بتا رہا ہے کہ تم کلیتاً اللہ کے اختیار میں ہو, جب چاہے وہ تمہیں ناکارہ عمر کی طرف لوٹا سکتا ہے. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا, تاکہ کچھ علم کے بعد بھی وہ بے علم ہو جائے. اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ, بے شک اللہ تعالی خوب علم رکھنے والا قدرت رکھنے والا ہے. اس کے بعد 10واں رکوع شروع ہو رہا ہے جس میں شرک کی نفی بھی آئے گی, اور سرچنگ کوئسچنز کے انداز میں کچھ باتیں اللہ تعالیٰ نے واقعات کی صورت میں یا مثالوں کی صورت میں سامنے رکھی ہیں. فرمایا کہ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق, اور اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں. فمن الذين فضلوا بغادر رزقهم, بس جن کو فضیلت دی گئی ہے وہ اپنا رزق لوٹانے والے نہیں ہیں. على ما ملكت ايمانهم, انہیں کہ جو ان کے ہاتھ کے غلام ہیں, مراد ہے کہ جو ان کی ملکیت میں ہیں ان کے غلام, تو یہ ان کو لوٹانے والے نہیں ہیں. فهم فيه سواء, کہ وہ اس میں برابر ہو جائیں. افا بنعمت اللہ یجحدون, بس کیا وہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ یعنی اشارہ اس بات کی طرف ہے, اللہ نے شخص کو نوازا, مال اور دولت اور جائیداد عطا فرمائی, ایک اس کا غلام, کیا یہ جو مالک ہے جائیداد کا, مال و اسباب کا, یہ کبھی پسند کرے گا کہ اس میں سے کچھ یا اکثر اپنے غلام کو لوٹا دے, دے دے اور برابر ہو جائے دونوں؟ کیا یہ مالک کبھی پسند کرے گا؟ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ جو علی کل شیء قدیر, جو مالک حقیقی ہے, وہ یہ پسند کر لے کہ اس کی مخلوقات میں سے کوئی کسی کو مالک بنا لے؟ وہ کیسے پسند کر سکتا ہے اس بات کو؟ افا بنعمت اللہ یجحدون, بس کیا وہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے؟ اس میں ایک ضمنی نقطہ اور نوٹ کیجئے, یہی سے سوشلسٹ قسم کے لوگوں نے یہ تصور نکالا کہ صاحب, یا وہ لوگ کہ جو نیشنلائزیشن کی بات کرتے ہیں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کسی کو اوپر رکھا, کسی کو نیچے رکھا, تو ہم بھی ایسا کیے لیتے ہیں, کہیں برابر کر دیں. اس کی وجہ, اس کا جواب یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں کرنے سے قرآن کی ایک آیت کو لے لینا اور اپنی منمانی تفسیر پہنانا قطعاً اس کی اجازت نہیں. جہاں تک اللہ کی دنیا میں دین کا معاملہ ہے, قرآن بار بار کہتا ہے سورہ الفجر کی آیت نمبر 15 اور 16, اللہ کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی سے لے کر آزماتا ہے. تو یہ وہ چیزیں کہ جو اللہ نے بطور امتحان کو کسی کو زیادہ کسی کو کم دی ہیں. انسان کو یہ نہ کر لے کہ کبھی سوشلزم کی طرح سب لوگوں کو بالکل برابر کرنے والی بات آ جائے اور سب کو برابر برابر دے کر جو ہے وہ ایک آزاد کمپٹیشن کو مارکیٹ سے ختم کر دیا جائے, اس کی اجازت قطعاً نہیں. فمن الذين فضلوا بغض رزقهم, تو جن کو فضیلت دی گئی ہے وہ اپنا رزق لوٹانے والے نہیں ہیں, انہیں علی ما ملکت ایمانهم, کہ جن کے مالک ان کے ہاتھ ہیں, مراد ہے کہ جو ان کے غلام ہیں ان کو لوٹانے والے نہیں ہیں. فهم فيه سواء, کہ وہ اس پہ برابر ہو جائیں. افا بنعمت اللہ یجحدون, بس کیا وہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ اس کے بعد مزید اللہ کی نعمتوں کا بیان, واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا, اور اللہ نے تم میں سے تمہارے لیے تمہارے جوڑے بنائے. وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا, اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے پیدا کیے بیٹے اور پوتے. ورزقکم من الطیبات, اور تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں. یہ سب کچھ تو اللہ نے دیا. افبالباطل یؤمنون, تو کیا وہ باطل کو مانتے ہیں؟ وبنعمت اللہ یکفرون, اور وہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اور اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں. مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا, کہ جو اختیار نہیں رکھتے ان کے لیے رزق آسمان اور زمین میں سے کچھ بھی. وَلَا يَسْتَطِعُونَ, اور نہ وہ قدرت رکھتے ہیں. فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ, تو اللہ پر مثالِ چسپہ نہ کرو, اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو. خود قرآن ہمیں کہتا ہے سورہ الشورا کی آیت نمبر 11 میں, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ, اللہ کی مثال کی مانند بھی کوئی شے نہیں. جس لمحے ہم نے اللہ کی مثال دینے کی کوشش کرنے کی کوشش کی, تو شرک ہو جائے گا. کیوں؟ انسان مثال کس شے کی دے گا؟ جو اس کے اپنے مشاہدے میں ہے, تو اپنے مشاہدے میں آنے والی شے وہ مخلوق. اگر کسی لمحے بھی ایسی مثال دینے کی کوشش کی بھی کوشش کی گئی تو شرک ہو جائے گا. اس لیے قرآن نے کہا سورہ شورا کی آیت نمبر 11, لیس کمثلہ شیءٌ, اللہ کی مثال کی مانند بھی کوئی شے نہیں ہے. تو فرمایا کہ فلا تضربوا للہ الامثال, اللہ کے لیے مثال بیان نہ کرو. ان اللہ یعلم, بے شک اللہ جانتا ہے. وانتم لا تعلمون, اور تم نہیں جانتے. اب ایک اور سرچنگ کوئسچن کے انداز میں ایک مثال دے کے سمجھایا جا رہا ہے. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا, اللہ نے مثال بیان فرمائی ایک مملوک غلام کی جو کسی کے تحت ہے. لا یقدر علی شیء, کسی شے پہ کوئی اختیار ہی نہیں رکھتا. ومن رزقناه منا رزقا حسنا, اور وہ کہ جسے ہم نے اچھا رزق عطا فرمایا. فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا, تو وہ اس سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتا ہے. هَلْ يَسْتَوُونَ, کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ. اے نبی, آپ ہی فرما دیجئے کل شکر کل تعریف اللہ کے لیے ہے. بل اکثرهم لا يعلمون, لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. یعنی کہ ایک غلام ہے جس کا کوئی اختیار نہیں, اور ایک شخص آزاد ہے جس طرح چاہے خرچ کرے. یہ مثال اللہ کی ہے. اللہ مالک ہے, رازق ہے, کلی اختیار رکھنے والا ہے, جس کو چاہے نفع دے, جس کو چاہے نقصان پہنچائے, جس کو چاہے تکلیف میں مبتلا کرے, جس کو چاہے رات عطا فرمائے. اور بقیہ مخلوقات ہیں جو سب اس کی محتاج ہیں. کہ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ لا یسمون, برابر نہیں ہو سکتے. الحمدللہ, تمام شکر تعریف اللہ کے لیے ہے. بل اکثرهم لا يعلمون, لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے. ایک اور مثال, وضرب اللہ مثل الرجلین، اور اللہ نے دو آدمیوں کی مثال بیان فرمائی، احدہما ابکم لا یقدر علی شیء، ان میں سے ایک گونگا ہے وہ اختیار نہیں رکھتا کسی بھی شے پر، وہو کل علی مولا، اور وہ اپنے آقا پر بوجھ بھی ہے، اینما یوجہ لا یاتی بخیر، جہاں کہیں بھی اسے وہ بھیجے وہ کوئی بھلائی لے کر ہی نہیں آتا، حل یستوی ہوا، تو کیا وہ برابر ہے، اور وہ ومن یامر بالعدل، کہ جو انصاف کا حکم دیتا ہے، وہ علی صراط مستقیم، اور وہ سیدھے راستے پر بھی ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک مالک ہے جس کا غلام ہے جو کہ بالکل گونگا ہے، کوئی اختیار نہیں رکھتا، جہاں کہیں بھی جائے کوئی ہاتھ پلے اس کے پڑتا نہیں، اور ایک دوسرا جو اختیار رکھتا ہے عدل کا، اور وہ سیدھے راستے پر بھی ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے نا. ایسے ہی اللہ کی توحید پر کاربند ایک شخص، اور یہ توحید انسان کو غنی کر دیتی ہے. کیوں؟ جس کو بتایا کہ اللہ میرا مالک ہے، اس کو یقین ہوگا کوئی میرا نقصان کر ہی نہیں سکتا، اگر اللہ ایک اللہ چاہے. جس کو بتایا کہ مالک اللہ ہے، اس کو یقین ہوگا کہ مجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، اللہ یہ کہ اللہ ہی دینا چاہے، تو وہ آزاد ہو گیا کہ نہیں؟ اس سے بڑا کوئی آزاد ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا بہادر کوئی ہو سکتا ہے؟ ایک یہ، اور دوسرا کون ہے جو در بدر کی ٹھوکرے کھا رہا ہے، کبھی اس سے ڈر رہا ہے، کبھی اس سے پریشان، کبھی اس سے امیدیں، کبھی اس سے امیدیں، اور یہ سب کون ہے؟ سورہ حج کی آیت نمبر 73، جو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، مکھی کچھ لے جائے تو اسے واپس بھی نہیں لے سکتے. تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ اللہ تعالی کی معرفت کے حوالے سے کچھ سرچنگ کوئسچن کے انداز میں تمثیلیں یا مثالیں. اللہ علی کل شیء قدیر، نفع نقصان کا کل اختیار رکھنے والا، سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں، بقیہ ساری مخلوق وہ محتاج ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ نفع نقصان کے اختیار نہیں رکھتے، تو اللہ اور مخلوق برابر نہیں ہو سکتے. رکوع نمبر 11، اس میں مزید اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جامع انداز میں بیان. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمان و زمین کی پوشیدہ باتیں، وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، اور قیامت کا آنا صرف ایسے ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا، او ہوا اقرب، یا اس سے بھی زیادہ قریب، بالکل اچانک. بخاری شریف کی حدیث ہے، کپڑا فروغ کرنے والا کپڑا فروغ نہیں کر پائے گا، قیامت آ جائے گی. اپنے جانور کے لیے حوض درست کرنے والا کے پانی پلائے نہیں کر پائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی. اپنی اونٹنی کا دودھ دھونے والا اونٹ نہیں دودھ مکمل نہیں دھو پائے گا، اور قیامت برپا ہو جائے گی. کھانے والا لقمہ نہیں لے پائے گا، اور قیامت واقع ہو جائے گی. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، آنن فانن چاہے جو اس نظام کو وہ ختم کر سکتا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بطن سے نکالا، لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی جانتے نہیں تھے. کتنا کمزور ہے انسان، بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے، ذرا سے اس کی ٹانگیں کانپتی ہیں، کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنی ماں کے وجود سے اپنی غذا لینا شروع ہو جاتا ہے. انسان کا بچہ وہ تو بیچارہ 8-10 مہینے تو بیٹھنے کے قابل بھی نہیں ہوتا. لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتے تھے. پھر اس نے انعام فرمایا، وجعل لكم السمع والابصار والافئده، اللہ نے تمہارے لیے بنائے کان اور آنکھیں اور عقل. یہ افئدہ، اس کا ترجمہ عقل کا بھی کیا گیا ہے، اس لیے کہ سن کر اور دیکھ کر انسان جو نالج لیتا ہے، یہ عقل اس کو پروسیس کرتی ہے، پھر ڈیسیجن ہوتا ہے. یہ لکڑی ہے کہ سانپ ہاتھ لگاؤں کہ نہیں، دیکھے گی میری آنکھ، اور فیصلہ کون کرے گا؟ میرا دماغ، میری عقل. تو افئدہ کا ترجمہ عقل کا بھی کیا گیا، یہ تو ہے سینسز کے معنی میں، اور افئدہ کا ترجمہ دل کا بھی کیا گیا، یہ وحی کے اعتبار سے. اللہ کی معرفت دل، روح کا مسکن دل. تو سینسز ایکوائرڈ نالج کے اعتبار سے عقل ترجمہ بالکل صحیح ہے، اور روحانیت کے اعتبار سے، معرفت الہی کے اعتبار سے ترجمہ دل کا بنے گا. وجعل لكم السمع والابصار والافئده، اور اللہ نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنا دیے، یا عقل، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزاری کرو. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت کی وہ نشانی جو ہر انسان روزانہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے تو دیکھ لیتا ہے. الم یرو، کیا یہ دیکھتے نہیں، الا کوئی مسخرات کی جب اس تمام، ان پرندوں کی طرف کے جو آسمان میں معلق ہیں، ما یمسکہن الا اللہ، انہیں کوئی نہیں تھامتا سوائے اللہ کے. بہت بڑی اللہ کی معرفت کی دلیل. اسی کہ ہوا میں کئی خصوصیات ہیں، کثافت یعنی ڈینسٹی بھی ہے، اور وزن یعنی ویٹ بھی ہے، لیکن پرندوں کو اللہ نے خصوصیت دی، ان کے پروں کا پھیلاؤ اور سائز زیادہ ہے اور ویٹ کم ہے، ہوا ان کو بیلنس اللہ کے حکم سے کر لیتی ہے، ہوا نہیں کرتی، ہوا اللہ کے حکم سے بیلنس کر لیتی ہے. مادہ پرستی کیا ہے؟ ہم کھانا کھا لیتے ہیں. روحانیت اور تعلق مع اللہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا، اللہ نے ہمیں کھلایا. تو وہ ہوا ان کے پرندوں کے جو پر ہیں سائز میں تو بڑے ہیں لیکن ویٹ میں کم ہے، ہوا تھام لیتی ہے اللہ کے حکم سے. اور اس میں بڑی پیاری ایک مثال ہے جو ہلا دینے والی، یعنی ہماری عقل کو دنگ کر دینے والی. ایک برڈ ہے جس کو مٹن برڈ کہا جاتا ہے، پیسیفک کے علاقے میں پایا جاتا ہے. اس کی ایک جرنی ہے، اس کا ایک سفر ہے تقریباً 6 مہینے کا، 15,000 مائل کا اس کا وہ ہے پورا پروسیس اڑنے کا. 6 مہینے اس کو لگتے ہیں اس پوری جرنی میں، 6 مہینے 15,000 مائل کا سفر ہے. اور وہ اڑتا ہے اور مختلف علاقوں میں جاتا ہے، اور اگر 8 کی فگر بنائیں، 8 کا ہنسہ بنائیں، اس صورت میں وہ اپنی یہ جرنی مکمل کرتا ہے. اور جہاں سے اڑتا ہے میکسیمم 1 ہفتے کے ڈیلے کے ساتھ اسی جگہ 6 مہینے کے بعد دوبارہ پہنچ جاتا ہے. اب پڑھیے قرآن کی آیت، الم یرو الی الطیر مسخرات فی جو السماء، جب السماء، کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کی فضا میں وہ معلق ہیں. ما یمسکھن الا اللہ، انہیں کون، کوئی نہیں تھامتا سوائے اللہ کے. تم پتھر اوپر اچھالتے ہو وہ نیچے آ جاتا ہے، یہ گریویٹی کی جو فورس اسی نے تمہیں نیچے رکھا ہوا ہے. تم خود اوپر اچھلو تو نیچے آ جاؤ گے، کیا زور لگانا پڑتا ہے تب جہاز اوپر جاتا ہے. ان پرندوں کو کس نے تھاما ہوا ہے؟ کیا یہ اللہ کی معرفت کی نشانی نہیں ہے؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. واللہ جعل لکم، اور اللہ نے تمہارے لیے بنایا، من بیوتکم سکنا، تمہارے گھروں کو رہنے کی جگہ. وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا، اور تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں سے خیمے بنائے. تستخفونها یوم بعلکم ویوم اقامتکم، تم انہیں ہلکا پاتے ہو اپنی نقل مکانی کے دن اور اپنے قیام کے دن. یہ عارضی سے خیمے لگا لیتا انسان کیمپنگ کے لیے یا ادروائز. ومن اصوافها، اور بھیڑوں کی اون سے. واوبارها، اور اونٹ کی کھال سے. واشعارها، اور بکریوں کی کھال سے. اتاتا ومتاعا الہین، سامان اور استعمال کی چیزیں اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ایک مدت مقررہ تک کے لیے. انہی سے تم لباس بھی بنا لیا کرتے ہو، پھر انہی جانوروں کی اور چیزیں بھی استعمال کرتے ہو دیگر مقاصد کے لیے. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اور اللہ نے جو پیدا کیا اس سے تمہارے لیے سائے بنائے، کہیں درختوں کے اور اب تمہاری اپنی عمارات کے ہیں اور دیگر شیڈز ہیں. وجعل لکم من الجبال اکنانا، اور تمہارے لیے پہاڑوں میں سے بنائی پناہ گاہیں، غار وغیرہ. وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر، اور تمہارے لیے کرتے بنائے جو تمہارے لیے گرمی سے بچاؤ کا ذریعہ ہیں، کیونکہ وہاں مکے میں گرمی زیادہ تھی، مشرکین مکہ کو گرمی فیس کرنی پڑتی تھی، تو اس کا ذکر آیا، ورنہ دیگر لباس بھی سردی سے بچاؤ کے لیے بھی وہ اللہ ہی نے عطا فرمائے. وسرابیل تقیکم بأسکم، اور تمہارے لیے کرتے بنائے جو تمہارے بچاؤ کا ذریعہ ہیں لڑائی میں، یعنی زرہ بنانے کا فن اللہ نے عطا فرمایا. کذالک یتم نعمتہ علیکم، اسی طرح وہ تم پر اپنی نعمت مکمل فرماتا ہے. لعلکم تسلمون، تاکہ تم مسلم ہو جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ، جھکا دو اپنے آپ اس کے سامنے. یہ جھکانا کیا ہے؟ یہ اللہ نے جانوروں کو بھی اس بات کی صلاحیت دی اور شعور دیا ہے. اب کتا ایک ایسا جانور ہے کہ نام بھی زبان پہ لانا پسند نہیں ہے، لیکن اس کی کوالٹی دیکھیں، وہ محلے والوں پر چیختا ہے چلاتا ہے، لیکن اس کا مالک یا کوئی شخص جو اس کو ایک روٹی اور چند گھوٹ پانی کے دے دے، اس کے قدموں میں پیر رکھ کے وہ سو بھی جاتا ہے. محلے والوں پر چیختے گا، لیکن جس نے اسے روٹی پانی دیا اس کے سامنے جھک جائے گا. اللہ بھی سب دے رہا ہے، کیوں؟ کہیں آ رہا ہے لعلکم تشکرون، شکر کرو. اور اس شکر کا اظہار کیسے ہوگا؟ جھک جاؤ. یہی سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین، تمام شکر تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہان والوں کا رب ہے، وہی شکر جذبہ اختیار کر لیتا ہے عبادت کا. آیت نمبر 4، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اور عبادت کیا ہے؟ جھکا دینا اپنے آپ کو محبت کے ساتھ اللہ کے سامنے. یہ تو اللہ نے جانوروں کو دے رکھا ہے، وہ جانور اس کا نام لینا ہمیں پسند نہیں، وہ جانور کہ جو بھونکے تو ہمیں کراہیت آتی، وہ جانور کہ جو برتن میں منہ ڈال دے تو فقہ کہتی ہے کہ اس کے دھونے کا طریقہ بھی الگ ہے. عام 3 دفعہ دھو گے تم، اس کے ساتھ 7 دفعہ کا معاملہ ہے جس میں مٹی کا استعمال بھی شامل ہے. اس کے اندر بھی اللہ نے یہ شے رکھی کہ اپنے مالک کے سامنے وہ قدم میں پیروں میں سر دے کے سو جاتا ہے، جھک جاتا ہے. اللہ بھی چاہتا ہے کذالک یتم نعمتہ علیکم، اسی طرح وہ تم پر اپنی نعمت مکمل فرماتا ہے. لعلکم تسلمون، تاکہ تم اس کے مسلم ہو جاؤ، اس کے فرما بردار ہو جاؤ. فان تولوا، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ کے ذمہ تو واضح طور پر پیغام کا پہنچا دینا ہے. يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا، وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر اس کے منکر ہو جاتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں. شکر کے مقابلے میں جب کفر آتا ہے تو اس کے معنی ناشکری کے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں، لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے مزید نعمت دوں گا، ولئن کفرتم، اور اگر ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا شدید ہے. اللہ ہمیں اپنی نعمتوں میں غور و فکر کرنے، اس کے لیے دل میں احسان مندی کے جذبات اختیار کرنے، زبان سے شکر ادا کرنے، اور پوری زندگی میں ہمیں اللہ اپنے آپ کے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد بار بار رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں قیامت کا محاسبہ اور مشرکین کی بے بسی اور ان کے انجام کا ذکر ہے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور جس دن ہر امت میں سے ہم ایک گواہ اٹھائیں گے. ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پھر اجازت نہیں دی جائے گی کفر کرنے والوں کو. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ان سے عذر قبول کیے جائیں گے. یہ شہید، یہ گواہ کون ہوگا؟ جو ہر امت کے رسول اس کے خلاف گواہی دیں گے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہوگی اس امت یعنی ہمارے خلاف. خلاف کے متعلق مطلب اللہ میں نے پیغام پہنچا دیا تھا، اس کے بعد یہ خود ذمہ دار تھے. سورہ النساء آیت نمبر 41 میں اس گواہی کا ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آ چکا ہے. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جب ظالم عذاب دیکھیں گے، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، تو ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا. وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور جب مشرک اپنے شریکوں کو دیکھیں گے، قالوا کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، ہاؤلائی شرکاءنا الذین کنا ندعو من دونک، یہ ہمارے شریک ہیں جن ہم تیرے سوا پکارتے تھے. فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، تو وہ ان کے شریک ان کی طرف یہ جواب میں قول ڈالیں گے کہ بے شک تم جھوٹے ہو. یہاں بت مراد نہیں ہے، بت تو لکڑی کے تھے یا پتھر کے تھے، یہاں مراد کون؟ جن اللہ کے نیک بندوں کو پکارا گیا وہ ان پکارنے والوں کے شرک کی نفی کر دیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پکارا گیا وہ بھی نفی کریں گے. ان کا مکالمہ ہم پڑھ چکے سورۃ المائدہ کے آخری دو رکوعوں میں اللہ کے ساتھ، جو قیامت کے دن ہوگا. اسی طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری وصیت جو ہمیں ملتی ہے بخاری اور دیگر کتابوں میں، اللہ لعنت فرمائے یہود و نصارہ پر جنہوں نے انبیاء کی قبور کو سجدہ گاہ بنا لیا. اللہ کے پیغمبروں کو پکارا گیا اور اب نبوت ختم ہو گئی، تو بعد والوں نے اللہ کے نیک بندوں کو بھی پکارا ہے، یہ سب کھڑے ہو جائیں گے ان کے خلاف. جتنے اللہ کے نیک بندے ہیں اولیاء اللہ، ان کا احترام سراخوں پر ہے، انہوں نے توحید کی دعوت دی. یہ بعد والوں نے ان کے نام پہ ڈھنڈورے پیٹے ہیں اپنی جیبیں گرم کرنے کے لیے، اور لوگوں کو ان واسطے وسیلوں کے ذریعے سے برباد کر کے چھوڑ دیا. یہ مذہبی ایکسپلائٹیشن ہے، قرآن اس کے خلاف جاتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہوں گے انبیاء اور پھر اولیاء اللہ جن کو پکارا گیا ہوگا، وہ کہیں گے نہیں. فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، ان کی طرف یہ بات جواب میں کہیں گے، اِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، بے شک یقیناً تم جھوٹے ہو. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ، اب ان کا ذکر آ رہا ہے نافرمانوں کا، اور وہ اس دن اللہ کے سامنے عاجزی کی بات پیش کریں گے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو جائیں گے ان سے وہ جھوٹ گھڑتے تھے. الذين كفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. وصدوا عن سبيل الله، اور اللہ کے راستے سے روکا. زدناهم عذابا فوق العذاب، ہم ان کے لیے عذاب پر عذاب بڑھا دیں گے. بما كانوا يفسدون، کیونکہ وہ فساد کرتے تھے. دوہرا عذاب ان لوگوں کے لیے جو خود گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا. قرآن زندہ کتاب ہے. سورہ انبیاء آیت نمبر 10، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا اپنا ذکر موجود ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ آج بھی دھندہ ہے. ہم پڑھائے ہیں سورہ التوبہ کی آیت 67 کی روشنی میں، منافقین کا طرز عمل برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں. ایسے لوگ جو خود اللہ کے راستے سے تو دور ہیں اور دوسروں کے لیے بھی رکاوٹ بنتے ہیں، ان کو دوہرا عذاب دیا جائے گا. بما کانوا یفسدون، اس لیے کہ وہ فساد مچاتے تھے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں انہی میں سے ایک گواہ ان کے خلاف. وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان سب پر گواہ کے طور پر لائیں گے. ہر رسول نے گواہی دینی کہ اللہ ہم نے پیغام پہنچا دیا تھا، اور اگلے سٹیج کیا ہوگا؟ جن کو پہنچایا گیا ان سے کوئسچن ہوگا. سورہ اعراف آیت نمبر 7، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف بھیجا گیا یعنی لوگوں سے، اور ان سے بھی پوچھیں گے جن کو بھیجا گیا یعنی رسولوں سے، ہر ایک کو گواہی دینی ہے۔ اور ہمارا مسئلہ اور خطرناک ہے، اب ہم انسانیت پر گواہ بننے کے لیے کھڑے کر دیے گئے، سورہ البقرہ 143 پڑھ چکے، تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو اللہ کے دین کی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر اللہ کے دین کی گواہی دیں، ہمیں یہ بھی گواہی دینی کہ اللہ ہاں ہم تک پیغام پہنچا اور ہم نے عمل کیا، اور ان سیکنڈ پلیس اللہ ہم نے انسانیت تک بھی پیغام کو پہنچایا، یہ گواہی ہمیں دینی ہے، یہ ہمارا فرض ہے، ایڈیشنل لیکن نہیں ہے، یہ کیے بغیر نجات ممکن نہیں۔ ہم پڑھ چکے سورہ الاعراف رکو نمبر 21، بچائے کون جاتے ہیں؟ جو خود بھی گناہ سے بچیں اور دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کریں، اللہ ہمیں یہ فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو قرآن مجید نازل کیا، ہر شے کا اس میں مفصل بیان۔ اب یہ ہر 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 شے نہیں، ہدایت کے لیے جو ضروری اور اصولی باتیں ہیں وہ تمام کی تمام بیان کر دی گئی۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے جو فرما برداری کی روش اختیار کریں۔ اس کے بعد 13 رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں جو پہلی آیت ہے آیت نمبر 90، بڑی اہم ہدایات اللہ تعالیٰ نے دین کے اعتبار سے ہمیں دی ہیں۔ پھر یہ کہ اس رکوع میں ہم دیکھیں گے کہ معاہدے کی اہمیت کا بیان وہ سامنے آئے گا، اور ایک داعی کے لیے اپنی دعوت پر عمل کتنا ضروری ہے کرنا، اس کا ذکر بھی انشاءاللہ آئے گا، اور حیات طیبہ اعمال صالحہ کے نتیجے میں اللہ کیسی زندگی بندے اور بندیوں کو عطا فرماتا ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ اس رکوع میں ہم دیکھیں گے۔ فرمایا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى، بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، نمبر 2 احسان کا، اور نمبر 3 رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا۔ بڑی 3 بنیادی ہدایات ہمارے دین کی۔ عدل کیا ہے؟ حقوق اور فرائض میں توازن، بیلنس قائم کرنا۔ احسان کیا ہے؟ معاملات میں فیاضانہ رویہ اختیار کرنا۔ مزدور نے کام کیا، مزدوری 300 روپے ہے، آپ نے 350 دے دیے، یہ فیاضی کا معاملہ ہے۔ پھر اسی احسان میں درگزر بھی ہے، کسی نے آپ کا حق مار لیا، آپ نے بدلہ نہیں لیا باوجود اس کے کہ آپ کے پاس طاقت تھی، یہ احسان ہے، معاف کر دیتا۔ اور ایتاء ذی القربى یہ صلہ رحمی ہے، جس کے متعلق صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ رحم رحمان سے مشتق ہے، صلہ رحمی میں رحم جو ہے یہ رحمان سے بنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی کہ جو اس کو جوڑے گا میں بھی اس کو اپنے آپ سے جوڑوں گا، جو اس کو توڑے گا میں بھی اس کو توڑ کر رکھ دوں گا۔ یہ اہمیت ہے ہمارے دین میں صلہ رحمی کی۔ تو عدل، حقوق اور فرائض میں توازن اور بیلنس، احسان، فیاضانہ معاملہ، اور عفو درگزر۔ ایتاء ذی القربى، ایتاء صلہ رحمی کا معاملہ رشتہ داروں کے ساتھ۔ سورہ نساء آیت نمبر 1 میں پڑھ چکے، والارحام رحمی رشتوں کا خیال رکھو۔ 3 باتوں کا حکم اللہ دے رہے ہیں، اور 3 ہی باتوں سے منع فرمایا۔ وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور اللہ منع فرماتا ہے فحشاء سے اور منکر سے اور بغی یعنی زیادتی کے کاموں سے۔ فحشاء وہ شے کہ جس کی برائی بالکل کھلی ہوئی ہو، اور وہ عمل جو انتہائی فحش اور بالکل شرمناک ہو، اس کا برا ہونا بالکل واضح ہو، یہ فحشاء ہے، زنا جیسا۔ کہ منکر وہ کہ جس کو سب لوگ برا جان لیں۔ دیکھیں قرآن 2 اصطلاح لاتا ہے، معروف اور منکر۔ معروف عرف سے، تعریف سے، جس کی نالج، جس کی تعریف انسان کی فطرت میں انبلٹ ہے، ہر انسان ہر سوسائٹی میں اچھی بات کو اچھا سمجھتا ہے، یہ معروف ہے، جس کی تعریف حاصل ہے۔ منکر جھوٹ بولنا ہر معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے، منکر انکار سے، جھوٹ ایسی شے ہے کہ فطرت اس کا انکار کرتی ہے۔ تو والمنکر وہ کہ جس کو تمام لوگ برا جانیں، اور تمام مذاہب میں، تمام شریعتوں میں اس کو برا ہی کہا گیا، اور یہ منکر ہے۔ والبغی، بغی زیادتی کو کہتے ہیں، یعنی حد سے تجاوز کر جانا۔ اللہ کے حقوق پامال کرنا یہ بھی اسی میں شامل ہے، بندوں کے حقوق پامال کرنا یہ بھی اسی میں شامل ہے۔ تو فحشاء بالکل کھلی شرمناک بات، منکر جس کو طبیعت انکار کرے، تمام مذاہب میں جس کو برا کہا گیا، اور بغ زیادتی یا حد سے تجاوز کرنا، خواہ اللہ کے حقوق ہو یا بندوں کے حقوق۔ یہ بڑی جامع ہدایات ہے، چنانچہ یہ وجہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جمعے کے خطبے میں جاری فرمایا، اور آج بھی اس پر ہمارے عمل ہوتا ہے جمعے کے دوسرے خطبے میں۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا رشتہ داروں کے ساتھ، وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور منع فرماتا ہے بے حیائی سے اور ناشائستہ کاموں سے یعنی کہ منکرات سے، اور سرکشی یعنی زیادتی کے کاموں سے، یعیدکم وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، لعلکم تذکرون تاکہ تم دھیان کرو غور فکر کرو اور نصیحت حاصل کرو. اس کے بعد وعدے کی اہمیت کا ذکر، واوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم، اور جب تم عہد کرو یعنی اللہ کا عہد تو اس کو پورا کرو. اللہ کا عہد عہد الست، سورہ اعراف آیت نمبر 172، رب ہونے کا اقرار ہم نے کیا. پھر اللہ نے ہماری جانوں کا سودا کیا، سورہ التوبہ آیت نمبر 111، تو اس کے رب ہونے کا اقرار اور اس نے جان مال کا سودا کر لیا، یہ سودا ہو چکا، اس کو پورا کرنا ہماری ذمہ داری. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ، اور جب تم عہد کرو یعنی اللہ کا اس کو پورا کرو. وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور قسمیں پختہ کرنے کے بعد مت توڑو، یعنی آپس میں لین دین کے معاملات میں معاہدے کرتے ہو، قسمیں کھاتے ہو، مت توڑو اسے. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اور یقیناً تم نے اپنے اوپر اللہ کو ضامن بنایا، جب اس کا نام بیچ میں لے آئے قسم کھانے کے لیے تب اس کی حفاظت کرو قسم کی. اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم کرتے ہو. اگلی آیت جو ہے یہ مشکلات القرآن میں سے ہے، یعنی جس کی تشریح اور تفسیر میں ایک سے زیادہ آراء بھی ممکن ہے اور مشکل بھی پیش آتی. سمجھنے کی بات اس میں یہ ہے کہ یہاں اصل میں ایفاء عہد پہ زور دیا جا رہا ہے. فرمایا کہ وَلَا تَكُونُ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اور تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، تم بناتے ہو اپنی قسموں کو آپس میں مکر و فریب کا ذریعہ، دھوکہ دہی کا ذریعہ. ان تکون امتن ہی اربا من امہ، کہ تم میں سے ایک گروہ دوسرے پر ناجائز فائدہ اختیار کرتے ہوئے غالب آ جائے. انما یبلوکم اللہ بہی، اللہ تمہاری آزمائش فرماتا یقیناً اس یعنی معاہدے کے ذریعے سے. وَلْيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور وہ قیامت کے دن تم پر لازمًا ظاہر فرما دے گا وہ بات کہ جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. تو اصل میں معاملات بیس کرتے ہیں وعدوں پر. ہم پڑھ چکے سورہ البقرہ آیت 77 کی روشنی میں کہ تمام ہمارے معاملات انسانی ان کی جڑ اور بنیاد میں معاہدہ موجود ہوتا ہے، خواہ معاہدہ اللہ سے ہو، خواہ معاہدہ آپس میں بندوں کی آپس کے ہو، یا معاہدہ بندہ اپنے آپ سے وعدے کی صورت میں کرے، اس کی درستگی بہت ضروری ہے. سورہ نام کی پہلی آیت میں ہم نے پڑھا اوف بالعقود، اپنے وعدوں کو پورا کر. بحقی شریف کی حدیث ہے لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا دین ہی نہیں جو وعدے کو پورا نہیں کرتا. بخاری مسلم کی حدیث ہے منافق کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ وعدے کو پورا نہیں کرتا. اس سارے معاملات کا انحصار وعدے کی تکمیل پر ہے، اس کی طرف یہاں توجہ دلائی جا رہی ہے کہ یہ معاہدے جو کرتے ہو، یہ وعدے جو کرتے ہو، اللہ تمہاری اس کے ذریعے سے آزمائش فرماتا ہے. اور نوٹ فرمائیے کہ انسان کے کردار اور سیرت کا صحیح معنوں میں ٹیسٹ کہاں ہوتا ہے، جب وہ معاملہ کرتا ہے کسی دوسرے کے ساتھ، اور اس میں معاملے میں بیس کیا ہوتی ہے، یہ معاہدہ. تو دیکھو معاہدے توڑو نہیں، جھوٹے معاہدے نہ کرو، اور اس کے ذریعے سے کسی دوسرے پر ناجائز طریقے پر غالب آنے کی کوشش نہ کرو، مکر و فریب کا رویہ اختیار نہ کرو، اس سے معاملات انسانی بگڑ جائیں گے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجْعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدًا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن بالجبر ایسا نہیں کیا اس نے. وَلَاكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، مگر یہ کہ وہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم سے اس کے متعلق ضرور پوچھا جائے گا جو کچھ کہ تم کیا کرتے تھے. اس کے بعد ایک اور اہم ہدایت کہ جو لوگ بھی دین کی دعوت کا کام کر رہے ہوں، بہت نازک پوزیشن ہوتی، دعوت پر عمل سب سے پہلے اس داعی کو خود کرنا چاہیے، ورنہ دعوت متاثر ہو جائے گی اور عین ممکن ہے کہ لوگوں کے لیے رکاوٹ ہو جائے داعی کی بے عملی کہ وہ دین کی دعوت قبول نہ کرے. اس کی طرح توجہ دلائی گئی. فرمایا کہ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اور اپنی قسموں کو آپس میں مکر و فریب کا ذریعہ نہ بناؤ. فَتَذِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، کہ کوئی قدم جم جانے کے بعد پھسل جائے، یعنی کہ تم نے وعدہ کیا کسی سے یا کوئی قسمیں وغیرہ تم نے کھائیں اور ایک شخص تم پر اعتبار کر کے آ گیا، تمہاری دعوت کو اس نے قبول کر لیا، اور اب تمہاری قسموں کے توڑ دینے کی وجہ سے یا تمہاری وعدہ خلافی کی وجہ سے، تمہاری اس بے عملی کی وجہ سے اس کا اعتماد پامال نہ ہو جائے اور وہ اس دعوت سے ہی دور نہ ہو جائے. فا فَتَذِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا کہ کوئی قدم اپنے جم جانے کے بعد پھسل جائے، وَتَذُوقُ السُّوءَ بِمَا صَدَّتُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اور تم اس کے نتیجے میں وبال چکھو کہ تم نے روکا اللہ کے راستے سے. یہ الفاظ واضح کر رہے ہیں، وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور تمہارے لیے بڑا عذاب ہے. تو ایسا نہ ہو کہ دین کی دعوت تو دے رہے ہو اور خود بے عملی کا شکار ہو. تمہاری وعدہ خلافی، تمہارا قسموں کو توڑ دینا، تمہاری بے عملی، یہ کہیں دوسروں کے اللہ کے دین کی طرف آنے میں رکاوٹ نہ بن جائے. اسی لیے قرآن ہمیں تاکید کرتا ہے، سورہ البقرہ آیت نمبر 44، کیا تم لوگوں کے نیکی کا حکم دیتے ہو اور آپ اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ سورہ صف آیت نمبر 2 اور 3، یہ بات اللہ کو انتہائی بیزار کرنے والی کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں. سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 33، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس سے بڑھ کر بات کس کی اچھی ہوگی جس نے اللہ کی طرف دعوت دی اور عمل کیا نیک. تو دعوت کو سب سے زیادہ سپورٹ جو شے کرتی ہے وہ دائی کا اپنا عمل. یہاں کہا جا رہا ہے اگر بے عملی ہوگی تو لوگ دین سے متنفر ہو جائیں گے، دین سے دور ہو جائیں گے، اور لوگوں کو دین سے دور کرنے میں خود یہ بے عمل دائی ذمہ دار ہو جائے گا. وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور تمہارے لیے بڑا عذاب ہے. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا اور اللہ کے عہد کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لے لو. بعض لوگ خواہ مخواہ گمراہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تھوڑی سی قیمت نہ لو، کیا زیادہ قیمت لی جا سکتی؟ نہیں. اللہ کی آیات کا سودا کر کے جتنا بھی جمع کر لو، جتنا بھی بنا لو، وہ کیا ہے؟ بہت قلیل ہے، کچھ بھی نہیں. یہ مطلب ہے اس کا. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، اللہ کے عہد کے بدلے تھوڑا سا مال نہ لے لو. مراد ہے کہ جو وعدے تم نے اللہ سے کیے اس کی اطاعت کے، اب اس سے فرار اختیار کر کے اگر دنیا میں کچھ بنا بھی لوگے، بڑھ بھی جاؤ گے آگے، یہ کچھ نہیں ہے. انما ان اللہ یوقیب لکم ان کنتم تعلمون، بے شک جو اللہ کے پاس ہے اگر تم سمجھو تو وہی بہتر ہے. اللہ ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. وما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. تو عقل مندی کا تقاضا کیا ہے؟ ختم ہو جانے والے کے مقابلے میں نہ ختم ہونے والے کا انسان فیصلہ کرے. جو کچھ اللہ کے پاس، والآخرت خیر وابقا، آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے. سورۃ الاعلیٰ کے آخر میں الفاظ، وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ، اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم ضرور انہیں ان کا اجر دیں گے. بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے اعمال کا بہترین بدلہ ان کو عطا کریں گے جو وہ کرتے تھے. اس کا ایک ترجمہ اور بھی ممکن ہے، جو وہ اعمال کرتے تھے ان کے بہترین اعمال کی مناسبت سے تمام اعمال کا بدلہ دیں گے. بھائی 100 اعمال ہیں مثال کے طور پر، 10 بہترین ہیں، A+ ہیں وہ، باقی وہ B, C, D میں ہیں. تو اللہ پورے کی پورے 100 کا بدلہ A+ کے جو 10 تھے ان کی مناسبت سے عطا فرمائے گا. یہ ترجمہ بھی پاسیبل ہے. اس کے بعد بڑی پیاری آیت قرآن کریم کی، حیات طیبہ اللہ کن کو دے گا. من عمل صالحا من ذکر او انثى، جس نے بھی کوئی نیک عمل کیا، مرد ہو یا عورت. ہمارے دین میں اللہ نے مرد کو ایک درجہ اوپر رکھا ہے گھر کا نظام چلانے کے لیے، باقی نیکی کا میدان، گناہوں سے بچنے کی کوشش کا میدان، اخلاقیات کا میدان، آخرت میں آگے سے آگے بڑھنے کا میدان، دونوں کے لیے برابر کھلا ہوا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى، جس نے کوئی نیک عمل کیا کا مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، اور وہ ہو مومن، کیونکہ اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان شرط لازم. فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، تو ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. یہ پاکیزہ زندگی کیا ہے؟ یہ حیات طیبہ کیا ہے؟ سکون قلب، یہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، یہ مال اور اولاد اور جائیداد سے نہیں ملتا. سورہ الرعد آیت نمبر 28، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. تو جو مومن ہو، نیک عمل کرنے والا ہو، اللہ حیات طیبہ اس کو عطا فرما دے گا. مراد کیا ہے؟ دل کا سکون اللہ اس کو عطا فرما دے گا. اسی سے اللہ اس کو غنا عطا فرما دے گا. غنا بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، جس میں قناعت شامل ہے. اور قناعت آ جائے بندے میں تو بندہ حسد اور حرص اور لالچ اور کدورت اور نفرت اور بغض اور عداوت، نہ جانے کتنی برائیوں سے بچ جاتا ہے. آج کی ٹینشن والی جو ہماری زندگی اس وقت گزر رہی ہے، یہ ٹینشنز کیوں ہیں؟ سکون قلب نہیں ہے. اور وہ کیوں نہیں؟ ایمان کی آبیاری نہیں. ایمان کیوں نہیں؟ قرآن کی طرف توجہ نہیں ہے. تو یہ ایمان اور یہ عمل صالح انسان کو حیات طیبہ دے دیتا ہے. پھر اگر مصیبت بھی آئے گی تو بندہ اللہ کی رضا پر راضی ہوگا. سورۃ التغابن آیت نمبر 11، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے حکم سے. رضائے حق پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا؟ ٹھیک ہے بھائی، اللہ کی مرضی ایسا ہو گیا ہو گیا، ٹھیک ہے، سکون میں رہے گا بندہ. وہ بہت ساری بیماریاں جو آئی او این پہ ختم ہوتی ہیں، ٹینشن، ڈپریشن، فرسٹریشن، ہائپر ٹینشن اور نہ جانے کون کون سے آئی او اینز والی بیماریاں، سب سے انسان کی بچت ہو جاتی اس ایمان کے نتیجے میں. یہ حیات طیبہ ہے. اس کے برعکس جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لے اس کا انجام کیا ہے؟ دنیا کے اندر ہی سورہ طہٰ آیت نمبر 124، من اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کی زندگی تنگ کر کے رکھ دوں گا. سکون چھین لے گا اللہ تعالیٰ. پیسہ ہے سکون نہیں، اولاد ہے سکون نہیں، گھر میں فرنیچر ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، سکون نہیں ہے. وہ آتا ہے ذکر الہی سے، وہ آتا ہے ایمان سے، وہ آتا ہے عمل صالح سے. تو یہ ہے کہ سکون قلب، قناعت، صبر، دل کا غنا، یہ کیفیت اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے، جس کے متعلق قرآن بار بار کہتا ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. من عامل صالحا من ذکر او انثى، جس نے کوئی نیک عمل کیا مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، اور وہ مومن ہو، فلنحیینہ حیات طیبہ، بس ہم اسے عطا کر دیں گے پاکیزہ زندگی. روحانی سطح کی زندگی وہ شخص بسر کرے گا، حیوانی سطح کی زندگی بسر نہیں کرے گا. ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون، اور ہم انہیں ضرور عطا کریں گے بہترین بدلہ ان اعمال کا جو کچھ کے وہ کرتے تھے. اس کے بعد قرآن کریم کا ایک ادب بیان کیا جا رہا ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بس جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان مردود سے. کیوں؟ وہ ہمارا ابدی دشمن، اس نے قسمیں کھائی اللہ کے سامنے ہم پڑھ آئے، پہلے ان کو بہکاؤں گا سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، اور تو ان کو شاگرد نہیں پائے گا. اکثر دی اللہ نے اس کو طاقت، ہم پڑھائے، لیکن رحمان نے طاقت دی نا، اس رحمان کے مقابلے میں شیطان کا تو کوئی اختیار نہیں. تو آسان حل کیا ہے؟ اس رحمان کی پناہ ہمیں ہم آ جائے. بڑی پیاری مثال کسی نے دی، ایک شخص محلے میں نکلا، ایک کتے نے چیخنا شروع کر دیا اس پر، کیا کرے گا؟ وہ بھاگے گا، اچھلے گا، کودے گا، کچھ نہ کچھ تو کرے گا. آسان حل کیا ہے؟ اگر تو کتے کا مالک کھڑا ہے تو کیا کرنا چاہیے اس کو؟ اس کتے کے مالک سے ریکویسٹ کر دے کہ بھائی سیٹی بجا کے اس کو روکتے. اس شیطان کو بھی کس نے چھوڑا ہوا ہے؟ رحمان نے. تو اس رحمان کی پناہ میں آ جائیں گے تو یہ شیطان ہمارا کچھ بال بیکا بھی نہیں کر سکے گا. یہ ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تم قرآن کی تلاوت کرو پڑھو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان مردود، اس کی پناہ میں آ سکتے ہیں، آئیں گے تو ہی بچ سکتے ہیں ورنہ نہیں بچ سکتے. خاص طور پر آخری دو صورتیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، معوذتین، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. اسی طرح قرآن کہتا ہے سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 36 میں، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب بھی شیطان کی طرف سے کوئی چوک لگے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے. اسی طرح سورہ مؤمنون آیت نمبر 97-98، رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان يحضرون، اللہ شیاطین کے گروہ کے حملے سے میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، اس بات سے تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں کہ وہ میرے قریب بھی آ جائیں، اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. تو یہ آداب تلاوت میں سے قرآن کی کہ اللہ کی پہلے پناہ میں آؤ اور پھر شروع کرو اللہ کے اس کلام کو. انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا علی ربہم یتوکلون، بے شک اس کا کوئی زور نہیں ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. جن کا توکل اللہ کی ذات پر ہوگا یہ شیطان ان کا بال بیکا نہیں کر سکے گا. اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. اس کے برعکس انما سلطان علی الذین یتولونہ، یقینا اس کا زور تو ان لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو دوست بناتے ہیں، والذین هم بھی مشرکون، اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. اللہ ایسے لوگوں میں ہونے سے ہماری حفاظت فرمائے. اس کے بعد 14 رکوع سورہ مبارکہ کا، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے مشرکین کے مقابلے میں، اور دین سے نکل جانے یعنی ارتداد کی شناعت بیان کی گئی ہے، اور اہل ایمان کے اجر کو بھی بیان کیا گیا. فرمایا وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ، اور جب ہم کوئی حکم کسی دوسری حکم کی جگہ بدل دیتے ہیں، ایک آیت کی جگہ کوئی دوسری آیت لے آتے ہیں، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، تو اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کے وہ نازل فرماتا ہے، قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے مگر خود گھڑ لیتے ہیں، مَعَذَ اللَّهِ، اللہ کے رسول پر الزام لگاتے ہیں، بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، بلکہ ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے. آیت کے مقابلے میں آیت لے آنا، ایک حکم کے بعد دوسرا حکم لے آنا، یہ ناسخ و منسوخ کا مسئلہ ہے، جس پر ہم گفتگو کر چکے سورہ البقرہ آیت نمبر 106 کی روشنی میں. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، نزلہ روح القدس من ربک بالحق، اسے جبریل امین علیہ السلام نے آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا ہے بامقصد طور پر. ٹھیک ٹھیک، لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اہل ایمان کو وہ ثابت رکھے، وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور یہ ہدایت اور بشارت ہے مسلمین کے لیے، فرما برداری کے روش اختیار کرنے والوں کے لیے. وَلَقَدْ نَعْلَمْ، اور یقیناً ہم جانتے ہیں، اَنَّهُمْ يَقُولُونَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے سوا نہیں کہ اسے انہیں ایک آدمی سکھاتا ہے. معاذ اللہ، الزام لگاتے تھے کہ فلاں عجمی غلام ہے، روم سے آیا ہوا ہے، وہ سکھاتا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. بڑی گھٹیا سی بات انہوں نے کہی. قرآن کا تبصرہ دیکھی، لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، جس کی طرف وہ نسبت کرتے ہیں اس کی زبان تو عجمی ہے، غیر عربی ہے نا وہ تو. وہذا لسان عربی مبین، اور یہ واضح عربی زبان میں ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ وہ عجمی ہو کر اتنا عمدہ کلام پیش کر دے تمہاری اپنی زبان عربی کے اندر؟ پھر یہ ہے، مزید اس میں نکات یہ ہے کہ اگر اتنی اعلیٰ صلاحیت رکھنے والا کوئی شخص تھا تو اب تک چھپا ہوا کیوں تھا، ظاہر کیوں نہیں ہو گیا؟ نمبر دو، اگر اتنا ہی عمدہ کلام تھا تو اس نے اپنے ہی آپ کیوں نہیں بیان کر دیا اسے لوگوں کے سامنے آ کر؟ اب پھر یہ ہے بھی ایک عجمی غلام وہ پیش کر رہا ہو، تو انسان جب کسی شے کی مخالفت پر آ جائے جھڑائی کے ساتھ تو ایسی ایسی حرکتیں کر جاتا ہے اور ایسی ایسی باتیں بول جاتا ہے کہ اس کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے. یہ باتیں آج ہمیں بھی ملتی ہیں، منکرین سنت کا معاملہ بھی یہی ہے، ہم پڑھتے ہوئے آئے ہیں انشاءاللہ اور پڑھیں گے آگے. ایسی ایسی تاویلات عقلی طور پر کرنے کی کوشش کی کہ اپنے ہی گھر والوں نے بھی مذاق اڑایا. اسی طرح غلام احمد قادیانی علیہ ما علیہ، اس نے جو وہی پیش کی سے کہا میرا جو فرشتہ میرے پاس آتا ہے اس کا نام ٹمٹم ہے، یہ کتابوں میں لکھا ہوا اس کے، اب اندازہ کریں آپ، یہ فرشتے کا نام ہے. اور فرشتہ آتا ہے اور اجازت بھی لیتا ہے اور پھر کہتا ہے اچھا آج انگریزی میں لاؤں، کیا آج پنجابی میں لے کر آؤں، کیا آج ہندی میں لے کر آؤں. اس طرح کی بکواس اس قسم کے لوگوں نے کی ہے، اندازہ کر لیجیے آپ اس کا. تو انسان جب کسی شے کی مخالفت پر ہٹ دھرمی کے ساتھ آ جائے بالکل بلائنڈ، بالکل اندھا ہو جاتا ہے. یہی معاملہ ان کا تھا کہ بھائی لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، جس کی طرف وہ نسبت کرتے اس کی زبان تو اعجمی ہے. وہذا لسان عربی مبین، اور یہ واضح عربی زبان میں ہے. تو کیسی باتیں کرتے ہو؟ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک جو لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ کی آیات پر، لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب الیم، اللہ انہیں ہدایت نہیں دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، یقیناً وہی لوگ جھوٹ باندھتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے. واولئک هم الکاذبون، اور وہی لوگ جھوٹے ہیں. من کفر باللہ من بعد ایمانہ، اب یہ ارتداد کا ذکر آ رہا ہے کہ کوئی شخص اسلام میں آ کے پھر کفر کی طرف چلا جائے، لیکن اس کا ایک ایکسیپشن ہے دراصل، وہ یہاں پر بیان کیا گیا. مجبور کسی کو کر دیا جائے تو کیا صورت ہوگی، کفر پر مجبور کر دیا جائے تو کیا صورت ہوگی، یہ مسئلہ دراصل یہاں پر ڈسکس ہو رہا ہے. من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جس نے انکار کیا اللہ کا اس پر ایمان کے بعد، یعنی اپنا ایمان جو اس نے اللہ پر رکھا اس کے بعد اس نے انکار کر دیا، اس کا غضب اس پر کیا ہوگا، وہ بات آگے چل کر آ رہی ہے، درمیان میں ایکسیپشن آ گیا. تو فرمایا کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو اللہ کا انکار کرنے والا ہوا اس کے ایمان کے بعد، الا من اکریہ وقلبہ مطمئن بالایمان، سوائے اس کے کہ جو مجبور کیا گیا ہو جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو. بلا کی من شرح بالکفر صدرن، بلکہ جو کفر کے لیے سینہ کشادہ کر دے، بالکل ڈھٹائی کے ساتھ کھل کر کفر کرے قبول کرنے کے بعد، اس کی سزا کیا ہے؟ فعلیہ غضب من اللہ، تو ان پر ہوگا اللہ تعالیٰ کا غضب. ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. تو جو قبول کر کے پھر فرار اختیار کرے اسلام سے، یہ مرتد کہلاتا ہے، دین میں اس کی سزا قتل ہے. سورہ البقرہ آیت 54 کی روشنی میں بھی دیکھ چکے، پچھلی شریعت میں بھی یہی سزا تھی، اور یہاں اللہ کا غضب اور اس کے عذاب کا فیصلہ ہے. ایکسیپشن کیا ہے؟ کہ جس کو مجبور کر دیا گیا ہو مگر یہ کہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو. یہ واقعہ پیش آ گیا مکی دور میں، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو شہید کیا گیا. ان کی اہلیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی شہادت شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاتون کی، ان کو بھی شہید کیا گیا. لیکن انہی دو کے صاحبزادے تھے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹے تھے، نوجوان تھے، ان کو مجبور کر دیا گیا ایک مرتبہ کلمہ کفر کہنے پر، اور انہوں نے کہہ دیا جان بچانے کے لیے، اور آئے دوڑتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ اللہ کے رسول ایسا ایسا ہو گیا. تو اللہ کے رسول نے پوچھا بھائی تمہارے دل کی کیفیت کیا تھی؟ بولا دل میرا ایمان پر ہے، لیکن مجھے جان کا خطرہ ہوا تو میں نے جان بچانے کے لیے ایسا کیا، اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر آئندہ بھی مجبور کرے تو کہہ دینا اگر دل تمہارے ایمان پر مطمئن ہو. تو سمجھ دو کیفیات ہیں, ایک کو کہا جاتا ہے عزیمت, ایک کو کہا جاتا ہے رخصت. اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین نے عظیمت کا پہلو اختیار کیا, جیسے کہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ, یاسر رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ وغیرہ. انہوں نے اور کنفرمیشن بھی اللہ کے رسول نے دیجی صلی اللہ علیہ وسلم رخصت کے پہلو کو اختیار کیا. تو دل مطمئن ہے, رخصت ہے. ہاں عظیمت کی بات یہ کہ انسان پھر بھی جان دے دے لیکن کلمہ کفر نہ نکالے, یہ تو ہوا ایکسیپشن. ادروائز جو پورے سینے کو کھول کر کشادہ کر کے کفر کی طرف چلے جائے اسلام سے نکل کر, تو اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب اور عذاب عظیم ہے. اور عرض کر چکا ہوں کہ دین میں اس کی سزا, وہ مرتد کی سزا واجب القتل ہونا ہے. ذالک یہ اس لیے بِأَنَّهُ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ, کہ ان لوگوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کفر کرنے والوں کی قوم کو. أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ, یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی. وَسَمْعِهِمْ, اور ان کے کانوں پر. وَأَبْصَارِهِمْ, اور ان کی آنکھوں پر. وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ, اور یہی لوگ غافل ہیں. لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ, کچھ شک نہیں کہ یہی لوگ آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہوں گے. ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا, یہاں بھی دیکھیے ہجرت کی طرف اشارہ آ گیا, ہجرت حبشہ مراد. ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا, پھر بے شک تمہارا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی اس کے بعد کہ ان کو ستایا گیا. ثم جاهدوا وصبروا, پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا. ان ربك من بعدها لغفور رحیم, یقیناً تمہارا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے. اس کے بعد 15 رکوع شروع ہو رہا ہے جس میں نافرمانوں پر سزاؤں کا ذکر ہے, رزق حلال کی ترغیب دلائی گئی ہے, چار باتوں کی حرمت چوتھی مرتبہ اس رکوع میں آئے گی انشاءاللہ تعالی, اور مشرکین اور یہود پر اللہ کی طرف سے نکیر کی گئی. فرمائے کہ یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها, جس دن ہر شخص اپنی طرف سے جھگڑا کرتا ہوا آئے گا. مراد کیا ہے؟ ہر ایک کو اپنا حساب خود دینا ہے. سورہ مریم آیت نمبر 95, وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا, ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن انفرادی طور پر حاضر ہوگا اللہ کے حضور. باپ اگر روٹی کھائے تو بیٹے کی بھوک نہیں مٹ سکتی, باپ بیمار ہو بیٹا دوائی کھا لے باپ کو شفا نہیں مل سکتی. ایسے ہی ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہے. یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها, جس ہر شخص اپنی طرف سے جھگڑا کرتا ہوا آئے گا. وتوفى كل نفس ما عملت, اور ہر شخص کو پورا پورا دے دیا جائے گا جو کچھ اس نے کیا. وہم لا یظلمون, اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اس سے مراد مکے کی بستی ہے. یہ تاویل خاص, تاویل عام میں ہم دیکھیں گے کہ جس شہر میں میں اور آپ رہ رہے ہیں, ایک شہر کراچی, اسی کے حالات کو اللہ نے اس مقام پر گویا کے بیان کیا ہے. وضرب اللہ مثلا قرية, اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی. کانت آمنة مطمئنة, وہ مطمئن تھی بے خوف تھی. یأتیها رزقها رغدا من كل مکان, ہر جگہ سے اس کے پاس رزق با فراغت آ جاتا تھا. فکفرت بأنعم الله, پھر اس نے ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی. تو کیا ہوا, سزا کیا ہوئی؟ فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون, تو اللہ نے اس کے بدلے کہ جو کچھ وہ کیا کرتے تھے اس کو بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھا دیا. یہی اہل مکہ بے آباد زمین تھی, بالکل صحرا کے اندر جنگل بیاباب اس کو آپ کہہ لیں, ہر طرح کا رزق آ رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے توفیل میں. ہم پڑھائے سورہ بقرہ میں بھی اور سورہ ابراہیم میں بھی, من کل من ثمرات, اللہ رزق میں پھلوں میں سے رزق عطا فرمائے ان کو. اس دعا کے توفیل میں ہر جگہ سے رزق ان کے پاس آ رہا تھا, بے خوف تھے بالکل. لیکن اب اللہ نے انعام فرمایا, اللہ نے آخری کتاب آخری رسول کو ان میں مبعوث فرمایا, دین مکمل کر کے اللہ تعالیٰ ان کو دے رہا تھا, انہوں نے انکار کیا, تو اللہ نے ان پر خوف اور بھوک کا عذاب مسلط کیا. ہم پڑھ آئیں کہ 7 برس تک قحط رہا تھا مکے والوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کی وجہ سے. یہ تاویل خاص ہو گئی اس وقت کی بات, اور اس ہمارے شہر پر کیا بیتی. یہ وہی شہر ہے کہ جہاں ہندوستان سے آنے والے جو مہاجرین کہلاتے ہیں, جو اس لیے فقط آئے تھے کہ اللہ کے دین پر عمل کر سکیں گے, اللہ خطہ زمین دے دے جہاں تیرے دین کو نافذ کریں گے, ان کی اکثریت اس شہر میں بستی تھی, بستی ہے آج. کیا ہوا؟ اللہ کی نعمت یہ پاکستان, شب قدر میں قرآن کا نزول ہوا, اسی کی 27ویں رات کو اللہ نے ملک سرزمین پاکستان ہمیں عطا فرمائی. اسلام کی خاطر یہاں پر ہمارے آبا اجداد آئے, باقی جو ہر دھرمی پر اڑے ہوئے ان سے تو بحث کوئی نہیں ہے، لیکن جو یہ تسلیم کرتے ہیں ان سے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہاں اسلام کی خاطر یہاں پر آئے تھے، لیکن ہوا کیا، جن کے پیروں میں جوتی تک نہیں تھی ان کی تجوریاں بھری ہوئی ہیں آج، جو بغیر مال و اسباب کے آئے تھے آج بڑی بڑی جائیدادیں کوٹھیاں ہیں ان کے پاس، لیکن جس دین کا نام لے کر یہ خطہ زمین مانگا تھا وہ دین آج نہیں، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغرباء ہے، اسی شہر کراچی میں ان کی عظیم اکثریت بستی ہے، 1.5 کروڑ کی آبادی ہے اس کراچی کی، 14 کروڑ میں سے اباؤٹ 10% اور مور دین 10% قریب کم امیش، جائیداد، مال، کیریئرز، کوالیفیکیشنز، بزنسز، تجارت، معیشت، ٹیکنالوجی، سب کچھ تو ہم نے تھاما، اللہ کا دین نہیں تھام سکے، تو اللہ نے ہم پر خوف اور بھوک مسلط کی، وہ زمانہ بھی گزرا کہ کرفیو میں بچے بلکتے تھے، دودھ نہیں ملتا تھا ان کو، لوگ پریشان ہوتے تھے، روٹی نہیں ملتی تھی، فائرنگیں ہوتی تھی، گھر سے لوگ نکل نہیں سکتے تھے، بلکہ گھروں میں گولیاں آتی تھی اور مار دیے جاتے تھے لوگ، ماں اپنے لخت جگر کو رخصت کرتی تھی لیکن اس کو یقین نہیں رہتا تھا کہ پلٹ کر اولاد شاید واپس آئے بھی کہ نہ آئے، بس گزرا نا ہم پہ، یہ سزا ہے ہماری اللہ نے دی، کیوں ہم نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، سب سے بڑی نعمت دین، ہدایت، اس کے نام پر یہ خطہ زمین ہم نے اس کو فراموش کیا، اللہ نے ان کیفیات سے ہمیں گزارا ہے، آج بھی ہے، الگ الگ خطوں کی بات ہم کرتے ہیں، الگ الگ مسالے کی بات ہم کرتے ہیں، الگ الگ مساجد کی بات ہم کرتے ہیں، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اس ناشکری کے بجائے شکر گزاری کی روش اختیار کرنے کی توفیق دے، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ، اور یقیناً ان کے پاس انہی میں سے رسول آئے صلی اللہ علیہ وسلم، فَكَذَّبُوهُ، تو ان لوگوں نے جھٹلا دیا انہیں، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، تو عذاب نے انہیں آ پکڑا اس حال میں کہ وہ لوگ ظلم کر رہے تھے، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، بس جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا اس میں سے حلال اور پاک کھاؤ، وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو، اِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم اسی کے عبادت کرنے والے ہو، اب چار باتوں کی حرمتیں چوتھی مرتبہ آ رہی ہیں، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، یقیناً اللہ نے تم پر حرام فرمایا مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان اللہ غفور رحیم، پس جو لاچار ہو جائے، سرکشی کرنے والا نہ ہو اور حسد بڑھنے والا نہ ہو، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے، ولا تقول لما تصرف ألسنتكم الكذب، اور نہ کہو تم وہ کہ جو تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں، هذا حلال وهذا حرام، کہ یہ حلال اور یہ حرام ہے، تفسیر سورہ انعام میں آ چکی، لتفتروا على الله الكذب، کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھنے لگو گھڑنے لگو، ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں وہ کامیاب ہونے والے نہیں ہیں، متاع قلیل، دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا فائدہ ہے، ولهم عذاب الیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اب یہود کا ذکر آ رہا ہے، ان کی سزا جو اللہ نے ان کو دی تھی جس کی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انعام آیت نمبر 146 میں، ناخن والے جانور اور کچھ جانوروں کی چربی ان پر حرام کی گئی تھی، وعلی الذین ہادو، اور یہودیوں پر ہم نے حرمنا ما قصصنا علیک من قبل، حرام کر دیا ان پر جو اس سے قبل ہم نے آپ سے بیان کیا، یہ سورہ نحل پڑھ رہے ہیں، سورہ انعام میں تفصیل آ چکی آیت نمبر 146 میں، کیا کیا چیز ان پر حرام کی گئی تھی، وما ظلمناهم، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولكن كانوا انفسهم يظلمون، بلکہ وہ اپنے اوپر خود ظلم کرتے تھے، ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهاله، اب اللہ کی رحمت کی امید دلائی جا رہی ہے، پھر بے شک تمہارا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نادانی سے برے اعمال کیے، ثم تابوا من بعد ذلك، پھر اس کے بعد ان لوگوں نے توبہ کر لی، واصلحوا، اور رویے کو اصلاح کر لی، توبہ اصل کیا ہے، عمل کو درست کر لینا، تو توبہ کر لی، واصلحوا، اور عمل کو درست کر لیا، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، تو بے شک تمہارا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے، بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔